بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، بحر احمر کی طرف اشارہ ہے، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گردیدہ بنی ہوئی تھی، ان کی عبادت کر رہی تھی یا ان پہ جمی ہوئی تھی یا اکوفون. کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا، اتنا بڑا انعام کیا کہ فرعون کی غلامی سے نجات دی. فزیکلی یا عملی طور پر تو آزاد ہو گئے تھے، لیکن ابھی ذہنی غلامی سے نجات نہیں ہوئی تھی. اندرونی طور پر ابھی وہ اسی شرک میں مبتلا تھے یا اسی سے متاثر و مروب تھے جس میں وہ اپنے حاکم قوم کو مبتلا دیکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، کیا کہا انہیں جانشین بناتے ہوئے؟ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، وہ اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. یہ ہوتی ہیں پیغمبر کی وصیتیں، اور یہ ہے پیغمبر کی جانشینی کا طریقہ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ان کے جانشین تھے. دو کام انہیں دیے گئے، نمبر ایک اصلاح کرنا، نمبر دو فسادی لوگوں کے طریقے پر نہیں چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا. اب دیکھیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کام اب آپ کی امت سے سپرد کیا گیا ہے. اس میں ایسے گروہ ہوں، اس میں ایسے لوگ ہوں کہ جو لوگوں کو حق کی طرف اور خیر کی طرف بلائیں. ان کے لیے بھی کیا ہے کہ اصلاح کے طریقے پر عمل کریں اور مفسد لوگوں کی پیروی نہ کریں. اگر اصلاح کرنے والا انسان خود فساد کے طریقے پر چل پڑے، مفسدوں کے راہ اختیار کر لے، تو زمین پر فساد سے ہی بھر جائے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہ پہنچے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال رب ارنی انظر الیک، فرمایا، قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ دیکھ سکے اپنے رب کو، اور دنیا میں کوئی شخص اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے. انسان کی عمر بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں. تو جو خود محدود ہے وہ ایک لامحدود ہستی کو کیسے پا سکتا ہے؟ ہاں، قیامت کے دن انسان کی تمام حصے تیز ہو جائیں گی، یعنی جب جنت میں اہل جنت پہنچیں گے تو ان کو اتنی طاقت، ہمت اور صلاحیت بخشی جائے گی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکیں. یہ صرف وہاں ممکن ہوگا، اس سے پہلے نہیں. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو بولے، سبحانک تبت الیک، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے، میرا پیغام پہنچائے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہدایت جیسی نعمت ملنے پر, کتاب جیسی نعمت ملنے پر انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, کہ انسان اپنے رب کے لیے سراپا شکر بن جائے. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین نے زبانی وحی القا کی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب ملی تھی. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, تورات لکھی ہوئی ملی تھی. اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال, فخذها بقوة, اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. اب قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. اب میں اپنی نشانیوں سے, یعنی یہاں پر فاسقوں کے گھر سے مرادی کے آگے چل کر, کیونکہ تو ابھی شہر میں تھے نا, کہ آگے چل کر تم کچھ ایسے آثار قدیمہ پہ گزرو گے, ان لوگوں کے گھر برباد دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, تو اس سے تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا دنیا میں بھی انجام کیا ہوا کرتا ہے. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. تکبر کی سزا دنیا میں کیا ملتی ہے انسان کو, کہ وہ حق پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے. حق ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی کہ وہ اس کو پہچان سکے, اور اس طرح انسان سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور یہی چیز پھر اس کے لیے سخت نقصان کا باعث بن جاتی ہے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں, کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے, اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے. اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا, اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں میں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. علی بنی اسرائیل نے چلتے ہوئے اپنے زیورات ساتھ اٹھا لیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان کو ایک علاقہ چھوڑنا پڑے یا کہیں سے ہجرت کرنی پڑے تو لوگ عموماً اسی طرح سے کیش اور زیورات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے بھی یہی چیزیں اٹھائی. اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو سامنے جیسا ہوشیار شخص جو تھا اس نے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھایا اور ان کے زیورات اکٹھے کیے اور اس سے بچڑے کی شکل کا ایک بت بنایا, اور اس طریقے سے بنایا کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے گائے کے بولنے کی یا بیل کے بولنے کی آتی ہے. عام طور پر لوگ ایسی چیزوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں, تماشبین قسم کی نفسیات ہوتی ہے نا عوام کی, یہاں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور دوسری طرف سامری کا بچڑا جو تھا وہ انہیں مروب کر گیا. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں, یعنی انہیں بات سمجھ میں آ گئی, غلطی کا اعتراف کر لیا, تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے, اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے تورات لے کر 40 دن کے بعد تو دیکھا کہ بنی اسرائیل تو شرک میں مبتلا ہو گئی, یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اس رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے جس نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی, یہ پھر اسی طریقے پہ چل پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت ناراض ہوئے, بہت رنجیدہ ہوئے, بہت غمناک ہوئے, اور اس حالت میں ان کے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ شاید میرے بھائی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی ہے, اس لیے قوم کو تو چھوڑا, غصے میں بھائی کو پکڑ لیا. لیکن جو ہی ہارون علیہ السلام نے اپنی وضاحت پیش کی کہ میں نے اصلاح میں کوئی کمی نہیں کی تو فوراً رک بھی گئے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن کا غصہ جو حق پر آتا ہے لیکن بات کی وضاحت ہو جانے کے فوراً بعد وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے, پھر وہ اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتا. دیکھیے غصہ ہر ایک کو آتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حق پر ہے یا ناحق, اور اگر دوسرا شخص اپنا عذر پیش کر رہا ہے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے انسان پھر محض اپنے جنون کی تشفی کے لیے بولتا نہ چلا جائے یا دوسرے پر جاتی نہ کرے, فوراً اپنے آپ کو روک لے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا. اور ہارون علیہ السلام کی وضاحت کے بعد فوراً کیا کرنے لگے, دعا کرنے لگے اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے. کیا کہنے لگے, رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے, وانت ارحم الراحمین. یہی اصول ہم سب کے لیے ہے. ایک مومن کو دوسرے مومن سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہو سکتی ہے, لیکن معاملے کی وضاحت کے بعد لازمی طور پر دلوں کو صاف کر لینا چاہیے, کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. خیر کی بات, نیکی کی بات, تقویٰ کی بات دلوں کے اندر جگہ نہیں پکڑتی اگر وہاں میل بھرے ہوئے ہوں, دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں جڑ پکڑی ہوئی ہوں, پھر وہ دل نرم نہیں ہوتا, خدا کے خوف میں نہیں ڈوبتا, اس کو عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے خیالات کہاں بھٹک رہے ہوں گے, وہ فلاں نے جو مجھے یہ کہا تھا نا تو پھر مجھے تو یوں کہنا چاہیے, تو آپ اس قسم کی گفتگو آپ اپنے آپ سے بھی کرتے رہتے, اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود کو بھی نقصان دیتے ہیں, سکون بھی نہیں پاتے اور عبادت بھی بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے. کوئی شخص خواہ جھوٹی وضاحت نہیں کر رہا ہوں لیکن ہمیں حکم کیا ہے, دوسرے کے ظاہر پر معاملہ کرو اور دوسرے کو معاف کر دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور پھر نئے سرے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ 6 مہینے سورج قائم رکھتے اور 6 مہینے رات ہوتی, جیسے کچھ علاقوں میں نشانی کے طور پر ہے بھی, یعنی 6 مہینے کا دن ہوتا اور 6 مہینے کی رات ہوتی, جیسے اب بھی زمین کے بعض حصوں میں بطور نشانی کی یہ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر کیا طریقہ رکھا ہے, آدھا وقت دن ہے تو آدھا وقت رات ہے, روز ایک نشانی دکھائی جاتی ہے, ایک رات اور دن کے اختلاف میں نشانی بتائی گئی ہے. نشانی کیا ہے کہ جیسے زمین پر روشنی اور اندھیرا ہوتا رہتا ہے, ایسے ہی انسان کے دل پر بھی روشنی اور اندھیرا ہوتا رہتا ہے, کبھی کسی سے دل خوش ہوتا ہے, کبھی ناراضگی ہو جاتی. اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور ایک اچھا مطمئن اور پرسکون انسان بن کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے اندھیروں کو پھر روشنی میں بدلنے کی کوشش کرے اور دل کی مسلسل صفائی کرتا رہے, اور نہ صرف یہ کہ دوسرے کو معاف کر دے بلکہ اپنے لیے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے, اور خاص طور پر دوسرے شخص کے معافی مانگ لینے کے بعد انسان اپنا رویہ اس طرح کر لے گویا دوسرے سے کوئی قصور ہوا ہی نہیں تھا. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے, ناراضگی ہوتی ہے, اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں, جھوٹ گڑنے والے, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, افتراء کرنے والے. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل مسلمان لوگ تھے, ان کے اندر اللہ کے پیغمبر تھے. جب مسلمان قوم, اللہ کو ماننے والی قوم اس طرح کا افتراء کرتی ہے, اور یہ افتراء کیا ہے کہ ایک غلط کام کو دین کا حصہ بنا کے بتانا, تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکاتی ہے اور ایسی قوم کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دی جاتی ہے. کذلک نجزی المفترین. اس لیے یہ جو افتراء ہے اس کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ شرک کے نشانات اور طریقے ہمارے قوم میں بھی یا مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور اس چیز کو وہ دین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. یہی افتراء ہوتا ہے. یعنی افتراء کیا ہے؟ وہ چیزیں جو دین کی اصل میں نہیں ہیں ان کو دین بنا لیا جائے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا علمی نہیں. یہ نہیں کہ کہیں غلطی دیکھیں تو ہم فوراً بلیم کرنا شروع کر دیں دوسروں کو اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اسلامی طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے سمجھائیں، نصیحت کریں، خیرخواہی کریں، دوسرے کو اس کی غلطی کا احساس دلائیں، پھر اس کے بعد اگلے اسٹیپس آتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ایک قوم تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام پوری دنیا کو پہنچانا تھا، اس قوم کا طریقہ کیا ہوا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کو دین کا حصہ بنا لیا، اس لیے ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی. ہمارے ہاں بھی بعض مقامات، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں مثلاً قبروں کو سجدے ہوتے ہیں اور اس سارے کام کو دین سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ دین نہیں ہوتا. یہ ساری ایکٹیویٹی بھی دین کے نام پر ہوتی ہے اور اس کو افتراء کہا گیا. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی. یعنی تورات کے اندر دو چیزیں بتائی جا رہی، ہدایت اور رحمت. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس میں صرف راستے کی نشاندہی نہیں کی گئی، صرف یہ نہیں بتایا گیا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر ایک سکون اور خوشی کا پیغام بھی ہے، ایک رحمت بھی ہے، اس کو پڑھنے کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، درجات کی بلندی بھی ہے. یہی ایک خاص کرم ہے. یعنی آپ جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے میں جہاں ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بونس بھی ملتا ہے. وہ کیا؟ ایک خاص قسم کا سکون اور ایک خوشی اور ایک اطمینان اور ایک یکسوئی نصیب ہوتی ہے. کسی چیز کا نام کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ جو خاص تفصیل کرتی ہے یہ ہدایت کے ساتھ ایک ایکسٹرا چیز ملتی ہے. لیکن کس کے لیے ہوتی ہے یہ سب چیزیں؟ للذین هم لربهم يرهبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا وفی الاخرہ انا ہدنا الیک. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. یعنی خاص طور پر رحمت کس کے لیے ہے؟ جن کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، یعنی جن کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے برائیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو. نمبر دو، جو اپنا مال خرچ کرے. یعنی صرف دل کی پاکیزگی کافی نہیں، مال کی پاکیزگی بھی. عملی زندگی کی پاکیزگی بھی، اور پھر میری آیات پر ایمان لائے یعنی باقی دین کو بھی دین سمجھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. آج بھی تورات اور انجیل میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں صاف صاف اشارات موجود ہیں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بائبل کے بھی ایکسٹریکٹس الگ آپ کو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ملتے ہیں، اسی طرح تورات کے بھی، اور حتیٰ کہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی، ویداز جو ہیں ان کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں یا علامات ملتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. آپ کی نشانیوں میں کیا نشانی خاص طور پر ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا. ویضع عنہم اسرہم، اور ان سے ان کے بوجھ ہٹا دے گا. والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ توق جو ان پر پڑے ہوئے تھے یعنی جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی پچھلی شریعتوں کے بوجھ، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل، دیت یا معافی نہیں تھی، یعنی ان کی شریعت میں کیا تھا، اہل کتاب کی شریعت میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو لازمن قتل کیا جائے گا، دیت نہیں جا سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو دی اس میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے اور قتل کے بدلے دیت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جس کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کپڑے کو دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا، اس حصے کو کاٹ کر پھینکنا ضروری تھا. یہ کتنا مشکل کام ہے نا، یعنی انسان کتنا بھی بچائے اپنے لباس کو کہیں نہ کہیں کوئی چیز پڑی جاتی ہے. تو ایسے میں ان کے لیے حکم سخت تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کی سہولت ہو گئی، رخصت ہو گئی. اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو اس رحمت کا ایک حصہ یہ تھا کہ بعثت بالحنیفیت السمحت السہلتی، آپ کو ایسا دین دیا گیا جو آسان تھا، جس پر عمل کرنا سہولت کی بات تھی. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو کامیابی کے لیے کیا ہے، کیا ضروری ہے؟ آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، مدد کرنا، آپ کو قوت دینا، ساتھ دینا، اور آپ کے ساتھ جو کتاب، یعنی نور سے مراد یہاں کیا ہے، کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کا اتباع کرنا. جو لوگ ایسا کریں وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے اور سب کے لیے پیغمبر ہیں. اور کس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ کا تعارف یہاں بہت خوبصورت انداز سے کرایا جا رہا ہے کہ آپ کس کے میسنجر ہیں، کس کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس رب کا جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. انہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، یعنی اس زمین پر اسی نے تم کو بھیجا ہے اور واپسی پر اسی کی طرف تم کو جانا ہے. اب تم کیا کرو اس پیغمبر کے آنے کے بعد؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، اس نبی پر جو امی ہے، یعنی جو خود سے پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانوں سے ان کو علم عطا کیا. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، یعنی نبی صرف لوگوں کو نہیں بتاتے بلکہ خود بھی ان حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں جن کی تعلیم وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. واتبعوه اور اس کا اتباع کرو لعلکم تهتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق وبه یعدلون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے ہوئے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا.